الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمين يا رب العالمين. آج ارادہ یہ ہے, اللہ تعالیٰ ہی اس ارادے کو پورا کرانے والا ہے کہ چار سورتیں تراویح میں پڑھی جائیں, سورہ عنکبوت, سورہ روم, سورہ لقمان اور سورہ سجدہ. یہ حسن اتفاق ہے کہ یہ چاروں سورتیں حروف مقطعات الف لام میم سے شروع ہوتی ہیں. الف لام میم سے شروع ہونے والی دو سورتیں قرآن مجید میں بالکل آغاز میں ہیں, اور وہ دونوں مدنی سورتیں ہیں, سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران. اور چار سورتیں مکیات ہیں کہ جو الف لام میم کے حروف سے شروع ہوتی ہیں, اور وہ جیسا کہ میں نے عرض کیا یہ حسن اتفاق ہے کہ انشاءاللہ آج وہ چاروں سورتیں ہم تراویح میں پڑھیں گے. ان میں سے جو پہلی سورت ہے سورہ عنکبوت, وہ اپنے موضوع پر قرآن مجید کی منفرد سورت ہے. وہ موضوع اگرچہ کہیں کہیں قرآن مجید میں مختلف مقامات پر زیر بحث آیا ہے, لیکن جس طرح یکجا ہو کر جامعیت کے ساتھ اور اپنے سارے پہلوؤں سمیت جس طرح یہاں زیر بحث آیا ہے, میرے اپنے محدود مطالعے کی حد تک اس کی کوئی دوسری نظیر پورے قرآن مجید میں موجود نہیں. وہ موضوع کیا ہے؟ وہ موضوع ہے حق و باطل کی کشمکش میں اہل ایمان کے لیے جو آزمائش اور ابتلاء کا معاملہ ہوتا ہے, اس کی حکمت کیا ہے, غرض و غایت کیا ہے, وہ کن طبقات پر زیادہ شدید ہوتا ہے, اس کے ضمن میں پھر کیا ہدایات ہیں, ثابت قدمی کی بنیاد کون سی چیزیں بنتی ہیں, اور اگر خدا نہ خواستہ اس ابتلاء اور آزمائش میں کہیں انسان کی ہمت جو ہے جواب دے جائے اور اس کا قدم پیچھے ہٹنے لگے تو اس کا انجام کیا ہے. یہ بڑے ہی اہم اور بڑے بنیادی موضوعات ہیں. ہم نے اب تک جتنی مکی صورتیں پڑھی ہیں بے استثناء چند, ان سب میں آپ نے دیکھا کہ وہ جو کشمکش کا معاملہ ہے, رد و قضا ہے, اعتراضات ہیں, جوابات ہیں, حضور سے مطالبے ہیں, اگر رسول ہو تو یہ دکھاؤ, اگر رسول ہو تو یہ معجزہ دکھاؤ, ادھر یہ کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک مسلسل جواب دیا جا رہا ہے کہ اس قسم کے حصے معجزات ہم نہیں دکھائیں گے. جسے ماننا ہے وہ اس قرآن سے حقیقت کو پہچانے اور مانے, جسے نہیں ماننا وہ دفع ہو. اللہ کو اس کی کوئی احتیاج نہیں, اور حضور کو اور مسلمانوں کو بار بار یہ تلقین کیا گیا کہ آپ اس پر دل گرفتہ نہ ہو, پریشان نہ ہو, رنجیدہ نہ ہو, غمگین نہ ہو, اس میں آپ کی کسی کوتاہی کا دخل نہیں ہے. بلکہ یہ کہ در حقیقت جو لوگ مر چکے ہیں مانوی اعتبار سے, جن کی انسانیت مر چکی ہے اور اب وہ در حقیقت دو ٹانگوں پر چلنے والے حیوان ہیں, اس کے سوا ان کی کوئی حقیقت نہیں, بظاہر آنکھیں رکھتے ہیں لیکن وہ دیکھتے نہیں ہیں, بظاہر کان رکھتے ہیں لیکن وہ سنتے نہیں ہیں, تو آپ ان کو نہ سنا سکتے ہیں نہ سمجھا سکتے ہیں, لہذا ان کی طرف سے آپ فکر مند رہو. یہ تو ہم نے بنایا ہی اس اصول پر ہے اس دنیا کو کہ جو حق کا طالب ہوگا اس کے لیے ہم راستہ کھول دیں گے, جو حق کا طالب نہیں ہے اسے زبردستی ہدایت نہیں دینی. اگر زبردستی ہمیں ہدایت دینی ہو تو آنے واحد میں سب کو سیدھا کر دیں, کوئی بھی غلط راستے پر نہیں رہے گا. اب یہ جو شدید کشمکش چل رہی تھی جس کو کہ ہم نے ان تمام صورتوں کے اندر دیکھا ہے, اس کا جو ایک پہلو یہ ہے کہ جو اہل ایمان میں سے خاص طور پر دو طبقات, ایک تو جو غلاموں کا طبقہ تھا اس معاشرے میں, وہ بہت دبا ہوا تھا, پسا ہوا تھا, اس پر زور چل رہا تھا, مشرکین کا, کافروں کا, انہیں ستا رہے تھے, مار رہے تھے, دہکتے ہوئے انگاروں پر لٹا رہے تھے. جو کچھ حضرت بلال کے ساتھ ہو رہا تھا وہ معروف ہے, سب لوگ جانتے ہیں. اب اتنا وقت نہیں ہے کہ میں ان چیزوں کی شرح کروں. تو ایک تو پرسیکیوشن کا سب سے زیادہ شکار تھے وہ لوگ کے جو غلاموں کے طبقے میں سے ایمان لائے. دوسرا جو پرسیکیوشن کا ہدف بنے ہوئے تھے وہ نوجوان تھے، اس لیے کہ کسی بھی انقلابی دعوت کو قبول کرنے میں پیش قدمی کرتے ہیں نوجوان. کہ ایک تو نوجوانوں کے اندر ابھی مصلحت پرستی اتنی نہیں ہوتی جتنی کہ ادھیڑ عمر کے لوگوں میں ہوتی، پھر ان پر کوئی فرائض کا ذمہ داریوں کا اتنا بوجھ نہیں ہوتا. ایک نیا ولولہ، نیا جوش کہ جو بات سمجھ میں آ جائے اس کو قبول کر لیں گے، اور اس کے لیے ہر چے بعد آباد، فرائض کا بوجھ، کچھ ذمہ داریوں کا بوجھ، کچھ مصلحت پرستیاں، یہ چیزیں ہیں کہ جو آڑے آتی ہیں کہ ایک شے کو حق سمجھنے کے باوجود انسان جو ہے اس کی حمایت میں مجدھار میں کودنے کے لیے تیار نہیں ہوتا. چاہتا بھی ہے تو کنارے کنارے رہ کر کچھ سرپرستی فرما لے، کچھ چندے دے دے، کچھ کلمہ خیر کہہ لے، لیکن یہ کہ ہول ہارٹڈ اور اپنے پورے وجود کے ساتھ اس کشمکش کے اندر اپنے آپ کو جھونک دینے کے لیے عام طور پر جو ادھیڑ عمر کے لوگ ہیں ان میں سے کم لوگ ہوتے ہیں جنہیں اس کی توفیق ملے. جنہیں ملتی ہے وہ پھر سمجھیے کہ گلے سرسبد ہے، اس معاشرے کی چوٹی کی کریم جو ہے وہ وہی. تو نوجوانوں کے خصوصی مسائل تھے اس کشمکش میں. تو پہلا رکوع جو ہے سورہ عنکبوت کا، یہ ایک عجیب رکوع ہے پورے قرآن مجید میں، کہ 13 آیات میں وہ جو اس وقت کشمکش تھی، 13 میں سے ایک آیت تو حروف مقطعات پر مشتمل ہے تو 12 آیات رہ جاتی ہیں. 12 آیات میں اس موضوع کو جس قدر جامعیت کے ساتھ لیا ہے اس کا ایک ایک لفظ اچھی طرح سمجھنا چاہیے. ارشاد ہوتا ہے احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون. کیا لوگوں نے یہ سمجھا تھا کہ وہ چھوٹ جائیں گے صرف یہ کہنے سے کہ ہم ایمان لے آئے، اور ان کو آزمایا نہ جائے گا، ان کو فتنوں میں نہ ڈالا جائے گا، ان کو کسوٹی پر نہ پرکھا جائے گا، ان کو کٹھالیوں میں نہ ڈالا جائے گا؟ اگر یہ سمجھا تھا تو بہت غلط سمجھا تھا. اب اس کے پس منظر میں ہے وہ، یہ سن 5 میں سورت نازل ہو رہی ہے، اس لیے کہ 5 میں ہجرت حبشہ ہوئی ہے اور اس سورت میں ہجرت حبشہ کی طرف اشارہ موجود ہے، اور سن 4 سے شدید پرسیکیوشن کا دور شروع ہوا ہے. تو اس وقت کی ایک روایت بھی آتی ہے بخاری شریف میں کہ حضرت خباب بن الارت، یہ وہ صحابی ہے کہ جن کو دہکتے ہوئے انگاروں پر ننگی پیٹ لٹایا گیا، وہ واقعہ یہ بیان کر رہے ہیں کہ جب ہمارے لیے یہ شدائد ناقابل برداشت ہو گئے تو ہم حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے. حضور اس وقت کعبے کی دیوار کے سائے میں اپنی ایک چادر کا تکیہ بنا کر لیٹے ہوئے تھے، استراحت فرما رہے تھے. ہم ان کی خدمت میں حاضر ہوئے، ہم نے عرض کیا کہ حضور ہمارے لیے اب یہ سختیاں ناقابل برداشت ہو رہی ہیں، آپ ہمارے لیے اللہ سے دعا نہیں کرتے؟ تو ان کا کہنا یہ ہے کہ حضور کے چہرے پر ناگواری کے آثار ظاہر ہوئے، آپ اٹھ کر بیٹھ گئے اور آپ نے فرمایا خدا کی قسم تم سے پہلے جو لوگ اس میدان میں آئے تھے ان کے ساتھ تو یہ بھی ہوتا تھا کہ ان کو گڑھے کھود کر آدھا جسم میں گاڑ دیتے تھے اور لوہے کا ایک آرا لے کے پھر ان کو چیرنا شروع کرتے تھے، سر سے اور دو ٹکڑوں میں تقسیم کر دیتے تھے. ایسا بھی ہوا اہل ایمان کے ساتھ کہ لوہے کے بڑے بڑے کنگے لے کر ہڈیوں پر سے ان کے گوشت کرچ لیے گئے. ایسا بھی ہوا ہے کہ آگ کے علاوہ روشن کیے گئے اور زندہ لوگوں کو اس میں جھونک دیا گیا. تو یہ تو وادی ہی وہ ہے، جو بھی اس میں قدم رکھے وہ سوچ سمجھ کر قدم رکھے، یہاں تو آزمائشیں آئیں گی. خدا کی قسم تم جلدی مچا رہے ہو، ورنہ ایک دن وہ آ کر رہے گا کہ ایک سوار صنعاء سے حضر موت تک سفر کرے گا اور اسے سوائے اللہ کے اور کسی کا ڈر نہ ہو. یعنی دین غالب ہوگا، امن آ کر رہے گا، جو ہم سورہ نور میں وعد پڑھ چکے ہیں کہ اللہ کا یہ وعدہ ہے لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ وَلَا يُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَا يُبَدِّلَنَّهُمْ مِن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا. وہ وقت تو آ کر رہے گا، لیکن یہ کہ اس سے پہلے تمہیں خوب ٹھوک بجا کر اللہ تعالیٰ نے دیکھ لینا ہے کہ کون تم میں سے پکے ہیں، کون ہے کہ جو واقعتاً ایمان لائے ہیں تہے دل سے. بالکل وہی انداز ہے اس آیت کا، احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون. اس مضمون کی آیات اس سے پہلے مدنی صورتوں میں اور 3 مقامات پر آ چکی ہیں جو ہم پڑھ چکے ہیں. سورہ بقرہ کی آیت نمبر 214 تھی، ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ ولما یاتکم مثل الذین خلوا من قبلکم ومستقصتم الباساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذین آمنوا معه متى نصر اللہ علی ان نصر اللہ قریب. 142 نمبر کی آیت جو سورہ آل عمران کی ہے جو اسی انداز کی ہے، اور آیت نمبر 16 سورہ توبہ کی ہے، بالکل اسی انداز کی، کیا تم نے یہ سمجھا تھا کہ ٹھنڈے ٹھنڈے آرام سے جنت میں داخلہ مل جائے گا صرف کہنے سے کہ ابھی مان لیا؟ یہاں تو قربانیاں دینی پڑیں گی، اشار کرنا پڑے گا، تن من دھن نثار کرنا ہوگا، تب کہیں جا کر تم مستحق بنو گے کہ تم جنت میں داخل ہو سکو۔ وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، ہم نے تو آزمایا ہے ان سب کو جو ان سے پہلے تھے، جس نے جب ایمان کا دعویٰ کیا ہم نے آزما لیا کہ سچا ہے کہ جھوٹا ہے، سچ مچ ایمان لایا ہے یا جھوٹ موٹ کا دعویٰ کر رہا ہے۔ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ، تو اللہ تعالیٰ، تو لفظی ترجمہ ہوگا، اللہ تو جان کر رہے گا کہ کون سچے ہیں اس دعوی ایمان میں اور جان کر رہے گا کہ کون جھوٹے ہیں۔ لیکن ہم اس کے ترجمانی جب کرتے ہیں تو ترجمہ یوں کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کھول کر رہے گا کہ کون سچے ہیں اور بالکل کھول دے گا کہ کون جھوٹے ہیں۔ اللہ کا علم تو قدیم ہے، اللہ تو جانتا ہے، اللہ کے علم کے لیے کسی چیز کا واقع ہو جانا ضروری نہیں ہے، لیکن یہ کہ اللہ واضح کر دے گا، سب کو نظر آ جائے گا کہ کون سچے مومن تھے اور کون جھوٹ موٹ کے دعوے دار بنے ہوئے تھے۔ اب یہاں چونکہ اہل ایمان پر گویا کہ ایک طرح سے اظہار ناراضگی ہوا ہے، جنہوں نے گھبراہٹ کا کچھ اظہار کیا تھا ان سے اللہ تعالیٰ نے اظہار ناراضگی فرمایا ہے، تو اب اس کے ساتھ ہی اگلی دو آیات میں ان کی ذرا، جسے شاباش کہتے ہیں، ان کی پیٹھ پر تھپکی بھی دی گئی ہے، گھبراؤ نہیں۔ اور یہی ہمیشہ تربیت کے اندر دو چیزیں لازم ہوتی ہیں، جو بھی آپ کے زیر تربیت ہو، کبھی آپ کو ڈانٹنا ڈپٹنا بھی پڑتا ہے اس کو، اور کبھی یہ ہے کہ اس کی حوصلہ افزائی اور دل جوئی بھی کریں گے، یہ دونوں چیزیں ہوں گی تبھی تربیت جو ہے وہ صحیح ہو سکتی ہے۔ اب دیکھیے دل جوئی والی بات، ام حسب الذین یعملون السیئات ان یسبقونا، کیا سمجھا ان لوگوں نے کہ جو یہ برے کام کر رہے ہیں کہ وہ ہماری پکڑ سے بچ نکلے؟ یعنی اے مسلمانوں، یہ ابو جہل یا دوسرے لوگ، امیہ ابن خلف، یہ اگر تمہیں ستا رہے ہیں اور تمہیں تکلیفیں پہنچا رہے ہیں، تو اگر انہوں نے یہ سمجھا کہ یہ ہماری پکڑ سے بچ جائیں گے تو بڑے احمقانہ بات ہے۔ جب ہماری پکڑ ان پر آئے گی، یہ تو ہماری حکمت ہے، کب تک ہم ان کی رسی دراز کرتے ہیں، کب تک ان کو چھوٹ دیتے ہیں، کب تک تمہاری آزمائش کے لیے ہم نے ان کو آزاد کیا ہوا ہے، لیکن یہ کہ جب ہماری پکڑ ان پر آئے گی تو ان بس رب کا نشدید ان نہ ہوا یوب جو ہوا یوڑی، تیرے رب کی سب پکڑ بہت سخت ہے۔ پھر ساتھی من کا نہ یرجو لقاء اللہ ہے، جو کوئی بھی امیدوار ہے اللہ سے ملاقات کا، ظاہر بات ہے کہ اہل ایمان اگر یہ سختیاں جھیلتے تو کس لیے کہ اللہ سے ملیں گے، ایک دن ہمیں خلعتیں عطا ہوں گی، ہماری قربانیوں کا ثمرہ ہمیں ملے گا، ہمارے ایثار کا اور محنت کے اللہ تعالی کی طرف سے اس کی قدر افزائی ہوگی، یہی ہے نا اصل جذبہ۔ فرمایا کہ جس کا یہ خیال ہے اسے کبھی اس وسوسے کو اپنے دل میں نہیں آنے دینا چاہیے کہ پتہ نہیں وہ دن آئے گا کہ نہیں آئے گا، شیطان تو وسوسہ یہی ڈالے گا نا کہ ہو سکتا ہے یہ تم سب کچھ اس دنیا میں اپنا برباد بھی کر لو اور وہاں بھی کچھ نہ ہو، پھر کیا کرو گے، کاٹے کا سودا ہے۔ تو فرمایا من کان یرجو لقاء اللہ فإن اجل اللہ لآت وهو السمیع العلیم، اسے مطمئن رہنا چاہیے کہ اللہ کا وہ مقرر کیا ہوا وقت آ کر رہے گا اور وہ سب کچھ سننے والا ہے، سب کچھ جاننے والا ہے، جو کچھ تم پر بیت رہی ہے وہ اس کو علم میں ہے۔ وہ بات نہیں ہے کہ مر گئے ہم انہیں خبر نہ ہوئی، یہ معاملہ نہیں ہے اللہ کے ساتھ، تم جو کچھ اس کے لیے کر رہے ہو اس کے علم میں ہے، جو کچھ تم پر بیت رہی ہے اے خباب الارض یا اے بلال وہ ہماری نگاہوں میں۔ اچھا اس کے بعد پھر تھوڑی سی ڈانٹ ہے، ومن جاہد فانما یجاہد لنفسہ وان اللہ لغنی عن العالمین، جو کوئی ہمارے لیے جہاد کر رہا ہے ہمارے دین کے لیے اسے جان لینا چاہیے وہ اپنے لیے کر رہا ہے، ہم پر کوئی احسان نہیں کر رہا، اللہ تو غنی ہے تمام جہانوں سے، اسے کوئی احتیاج نہیں ہے، اس کے کارخانے قدرت میں کوئی اضافہ نہیں ہو جائے گا اگر تم نے اس کے دین کو یہاں غالب کر دیا، اور اس کے کارخانے قدرت میں کوئی کمی نہیں ہوگی اگر پوری کی پوری دنیا کافر ہو جائے، ابو جہل جیسی کوئی کمی نہیں ہوگی، تو اللہ تو غنی، ان اللہ لغنی عن العالمین، اللہ تعالیٰ تو غنی ہے تمام جہان سے، تو جو کوئی بھی کر رہا ہے محنت کوشش جد و جہد قربانی دے رہا ہے ایثار کر رہا ہے، جس نے اپنا کیریئر تج دیا ہے، جو بہتر جو زندگی ہو سکتی تھی دنیاوی اس کو چھوڑ کر دین کی خدمت میں لگ گیا، اسے ہمیشہ یہ سمجھنا چاہیے اپنے لیے کر رہا ہے، اللہ پر کوئی احسان نہیں۔ منت منے کی خدمت سلطان ہمیں کنی منت شناس ازو کہ بخدمت بجاش تک، تم اس بادشاہ پر یہ احسان نہ دھرو کہ اس تم اس کی کوئی خدمت کر رہے ہو، بلکہ بادشاہ کا احسان مانو کہ اس نے تمہیں خدمت کا موقع دیا ہے. یہ انداز جب تک نہ ہو اس وقت تک انسان جو ہے اس وادی میں صحیح نہیں رہے گا. والذین آمنوا وعملوا الصالحات لنکفرن عنہم سیئاتہم. اب پھر ایک ان کی جس کو انگریزی میں آپ کہتے ہیں ری ایشورنس, فکر نہ کرو تمہاری ان ساری قربانیوں کا اور تمہاری جان فروشیوں اور سرفروشیوں کا بھرپور بدلہ تمہیں مل کر رہے گا. والذین آمنوا وعملوا الصالحات, اور جو لوگ ایمان لائے انہوں نے نیک عمل کیے, لنکفرن عنہم سیئاتہم, ہم لازماً دور کر دیں گے ان سے ان کی برائیوں کو, کوئی لغزشیں ہوں گی, کوئی خطائیں ہوں گی, درگزر فرما دیں گے. وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَحْسَنَ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ, اور ہم لازماً بدلہ دیں گے انہیں بہت اعلیٰ اس عمل کا جو وہ کرتے رہے. یہ وہ ری ایشورنس ہے. اب دیکھیے آگے آ رہا ہے معاملہ خاص طور پر نوجوانوں کا. اب ظاہر بات ہے کہ جو نوجوان حضور پر ایمان لاتے تھے یقیناً وہ بہت ہی سعادت مند, نیک, سلیم الفطرت نوجوان ہوتے تھے, وہی آتے تھے. اوباش نوجوان تھوڑی توجہ کریں گے. ان کے لیے سب سے بڑا مسئلہ یہ ہو جاتا تھا کہ فطرت کا تقاضا یہ ہے کہ والدین کا حق مانو, والدین کا حکم مانو, والدین کی دلجوئی کرو. والدین مشرک ہیں, اب وہ دباؤ ڈال رہے ہیں کہ ہمارے حقوق ہیں تمہارے اوپر, ہم تمہارے والدین ہیں, ہم کہہ رہے ہیں کہ تم اس غلط, یہ راستہ غلط ہے, ادھر مت جاؤ, بلکہ یہ کہ جو راستہ ہمارا ادھر آؤ. وہ دباؤ ڈال رہے ہیں. حضرت سعد ابن ابی وقاص جب ایمان لائے ہیں تو ان کی والدہ نے مرن برت رکھ لیا, بھوک ہڑتال کر دی, نہ کچھ کھاؤں گی نہ پیوں گی, مر جاؤں گی جب تک کہ سعد واپس نہیں آتا اپنے آبائی دن میں. باپ فوت ہو چکا تھا, ماں نے بہت ہی ناز و نام سے پالا تھا. اب حضرت سعد کے لیے آپ سمجھیے کہ کتنی بڑی آزمائش, ایک نیک اور سعادت مند نوجوان کے لیے. یہ مسائل صرف سعد کے نہیں تھے, اور بھی بہت سو کے تھے. اس کا جواب دیا, وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ, ہم نے وصیت کی ہے انسان کو اس کے والدین کے بارے میں حسن سلوک کی. لیکن وَإِن جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِمَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا, اگر وہ تمہیں دباؤ ڈالے تم پر اور تم سے جہاد کریں اور جھگڑے کہ تم شریک کہہ رہا ہو میرے ساتھ کسی ہستی کو جس کے لیے کوئی سند, کوئی دلیل, کوئی علمی بنیاد نہیں ہے, تو ہرگز ان دونوں کا کہنا مت مانو. یعنی یہاں گویا کہ والدین اپنی حد سے تجاوز کر رہے ہیں, جہاں وہ اللہ کے حق پر ڈاکہ ڈلوانا چاہتے ہیں وہاں گویا کہ انہوں نے اپنے حد سے تجاوز کیا ہے, لہذا یہاں ان کی بات نہیں مانی جائے. الیہ مرجعکم, میری ہی طرف تم سب کو لوٹ کر آنا ہے. یہ مضمون آج ہی دونوں صورتوں میں آئے گا, سورہ لقمان میں یہ مضمون اس سے زیادہ وضاحت کے ساتھ آئے. آخر کار تو مجھے میری طرف آنا ہے, والدین کو بھی اولاد کو بھی, میں ہر ایک کو ان کے کیے کا بھرپور بدلہ دے دوں گا. فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ, تو میں تمہیں بتا دوں گا جو کچھ کے تم کرتے رہے تھے. وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُدْخِلَنَّهُمْ فِي الصَّالِحِينَ, بہت لطیف آیت ہے یہ اپنے مضمون کے اعتبار سے. بظاہر سوال یہ ہوتا ہے دوبارہ پھر کیوں اللہ تعالیٰ کی طرف سے بات ہو رہی ہے, تو اس کے اندر الفاظ کو نوٹ کریں گے تو خاص ان نوجوانوں کو جنہیں اپنے والدین سے کٹنا پڑ رہا تھا, اپنے بہن بھائیوں سے کٹ رہے تھے اس توحید کی وجہ سے, کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی وجہ سے. یہ ان کے لیے ری ایشورنس ہے کہ جو لوگ ایمان لائیں گے اور نیک عمل کریں گے ہم انہیں داخل کریں گے اپنے صالح بندوں میں. یعنی وہ ایک طرف سے کٹ رہے ہیں تو دوسری طرف جڑ بھی رہے ہیں. اگر کوئی نوجوان اپنے والدین سے کٹا ہے تو جڑا کس سے ہے؟ محمد رسول اللہ سے, ابو بکر صدیق سے, عثمان غنی سے, علی مرتضیٰ سے. اب ان کی رفاقت حاصل ہو گئی نا, تو گویا کہ اشارہ کیا جا رہا کہ گھبراؤ نہیں, دل گرفتہ مت ہو, تم کٹ ہی کٹ نہیں رہے, جڑ بھی تو رہے ہو. کن سے جڑ رہے ہو؟ جن کی رفاقت اب تمہیں میسر آئی, اس سے بہتر رفاقت کوئی نہیں. یہ آیت جو سورہ نساء میں آ چکی ہے, وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا. جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت پر کاربند ہو جاتے ہیں ان کو معیت حاصل ہو جاتی ہے انبیاء کی, صدیقین کی, شہداء کی, صالحین کی, اور ان سے بہتر کسی کی رفاقت ہے؟ تو یہ در حقیقت ان کے لیے کہ جو کٹ رہے ہیں گھبراؤ نہیں, اگر کٹ رہے ہو تو جڑ بھی رہے ہو. جڑ کس سے رہے ہو؟ اللہ کے رسول سے, ان کے ساتھیوں سے, یہ مومنین صادقین سے. دنیا میں بھی تمہارا ایک نیا معاشرہ وجود میں آ رہا ہے اور آخرت میں تمہیں ان کی معیت حاصل ہوگی. اب آپ دیکھیے وہ جو میں نے عرض کیا تھا کہ اگر قدم پیچھے ہٹنے لگے, جی گھبرا جائے, آزمائش سے انسان گھبرا کر ابھی قدم پیچھے نہیں بھی ہٹا ہے چلیے گھبرا گیا ہے, کہ کیا ہو رہا ہے، چھٹک کر کھڑا ہو گیا ہے، تو یہ بھی در حقیقت علامت ہے کہ ہو سکتا ہے کہ اب بربادی کی طرف انسان جو ہے پیش قدمی کرے، اور وہ بربادی اس کا نام ہے نفاق۔ آزمائشوں سے جی چرانے کا معاملہ جہاں آیا، اور یوں سمجھیے کہ نفاق کے لیے گویا کہ بیج جو ہے وہ دل میں پڑ گیا۔ یہ وہ روگ ہے جسے قرآن نے سورہ بقرہ میں کہا، فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا، ان کے دلوں میں ایک روگ ہے تو اللہ نے ان کے روگ کو اور بڑھا دیا۔ یہ بہت اہم مقام ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ، لوگوں میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں ہم اللہ پر ایمان لائے۔ فَإِذَا أُوذِيَ فِي اللَّهِ، پھر جب اللہ کی وجہ سے یا اللہ کے راستے میں انہیں تکلیف دی جاتی ہے، ابو جہل ستا رہا ہے، امیہ ابن خلف ہے کوڑے برسا رہا ہے بلال پر، یا حضرت عثمان کے چچا نے انہیں ایک صف کے اندر لپیٹ کر چٹائی میں اور دھواں دے دیا ہے کہ دم گھٹ رہا ہوگا، یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ حضرت عثمان تو کوئی غلاموں میں سے نہیں تھے، وہ تو قریش کے اونچے گھرانوں میں سے، بنو امیہ کے خاندان کے فرد سے، لیکن یہ کہ سب پر یہ ظلم و ستم ہو رہا ہے۔ فرمایا جب اس کو اللہ کے راستے میں ایزا دی جاتی ہے، جعل فتنۃ الناس کعذاب اللہ، تو وہ لوگوں کی طرف سے اس آنے والی آزمائش سے ایسے گھبرا اٹھتے ہیں جیسے اللہ کے عذاب سے گھبرانا چاہیے۔ ولئن جاء نصر من ربک، اور اگر تیرے رب کی طرف سے مدد آ جائے، لَيَقُولُنَّ إِنَّا كُنَّا مَعَكُمْ، وہ فوراً آ موجود ہوں گے، کہیں گے ہم بھی تو آپ کے ساتھ تھے۔ یعنی جہاں آزمائش کا مرحلہ ہے وہ پیچھے رہیں گے۔ ایک کہاوت ہمارے ہاں، ہماری کولوکیل لینگویج ہمارے علاقے کی جو تھی اس میں کہتے تھے کہ لڑتوں میں پیچھے دوڑتوں میں آگے، ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں، کہیں لڑائی ہو رہی ہے اس وقت پیچھے رہیں گے، اگر کہیں دوڑنا پڑ گیا تو سب سے آگے ہوں گے۔ ظاہر بات ہے جو پیچھے ہوگا دوڑنے میں تو آگے ہوگا ہی، وہ تو جو آگے ہے اگر کسی وجہ سے دوڑنا پڑا تو وہ پیچھے رہیں گے لاگ والا۔ تو یہ جو مزاج ہے، سورہ حج میں ہم پڑھ چکے ہیں، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ، لوگوں میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو اللہ کی بندگی کرنا چاہتے ہیں لیکن کنارے کنارے بچ بچ کر، جان اور مال کو بچاتے ہوئے، تحفظات کے ساتھ، ریزرویشنز کے ساتھ۔ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ، اگر خیر رہے تو مطمئن ہے، وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ انقلب عَلَىٰ وَجْهِهِ، اور اگر کہیں آزمائش آ جائے تو اوندھے منہ گر پڑتے ہیں، خسرت دنیا والآخرہ، یہ خسارہ ہے دنیا اور آخرت دونوں کا۔ اب یہاں جو چیز واضح کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ جان لو یہ نفاق کی طرف قدم ہے۔ اب الیس اللہ بعلم بما فی صدور العالمین، تو کیا اللہ تعالیٰ کو خوب معلوم نہیں ہے کہ لوگوں کے سینوں میں کیا ہے؟ وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْمُنَافِقِينَ، اور اللہ تو جان کر رہے گا ان کو کہ جو واقعی مومن ہیں، اور اللہ جان کر رہے گا ان کو کہ جو منافق، اللہ کھول دے گا کہ کون منافق ہے کون مومن ہے۔ معلوم ہوا کہ یہ جو ہے آزمائش سے جی گھبرا کر پیچھے قدم اٹھانے کے بارے میں سوچ بھی اگر آ گئی ہے تو سمجھ لو کہ یہ اس منزل کی طرف اب پیش قدمی کا تم نے ارادہ کر لیا ہے کہ جس کا آخری مقام جو ہے نفاق ہے۔ اور نفاق کا جو مقام ہے وہ سورہ نساء میں اور سورہ توبہ میں ہم پڑھا ہے، ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، یہ سورہ نساء میں آ چکا ہے، جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں منافق ہوں گے۔ اور سورہ توبہ میں وعدہ آ چکی ہے کہ ان تستغفر لہم سبعین مرتن فلن یغفر اللہ لہم، اے نبی اگر آپ ان منافقین کے لیے 70 مرتبہ بھی استغفار کریں گے تب بھی اللہ تعالیٰ ان کو بخشنے والا نہیں۔ اب دیکھیے آخری بات جو آ رہی ہے اس رکوع میں، کس قدر لطیف اور کتنی، اگر وہ سچویشن جو ہے اس کو آدمی ویژولاز نہ کر سکے، اور اگر اسے اس چیز کا کوئی تجربہ ہوا ہی نہ ہو اپنی زندگی میں، تو کبھی نہیں سمجھ سکے گا ان آیات کو۔ اس لیے کہ یہ آیات در حقیقت ایک خاص کشمکش کے دوران نازل ہو رہی ہیں، اس کشمکش کا اگر کسی کو تجربہ ہو خود تو صحیح صحیح بات سمجھ میں آئے گی۔ یہ ہے وہ بات جو خود مجھ پر بھی بیتی ہے، یہ ہے وہ بات کہ جس وادی سے میں بھی گزرا ہوں، لیکن یہ کہ اگر نہ بیتی ہو تب بھی کم سے کم اس کشمکش کا کوئی تصور تو کر سکے آدمی۔ وقال الذین کفروا للذین آمنوا اتبعوا سبیلنا، اور کہتے ہیں وہ لوگ کہ جو کفر پر اڑے ہوئے ہیں ان سے جو ایمان لے آئے ہیں، ہمارے ہی راستے کی پیروی کرتے رہو، ولنحمل خطایاکم، اور تمہارے خطاؤں کا بوجھ بھی ہم اٹھا لیں گے۔ یہ بہت ہی بزرگانہ شفقت، بڑی ہی ناصحانہ انداز میں کہی ہوئی بات، میرا تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے، کسی پاگل آدمی کے پیچھے لگ گئے ہو، خیر اس کا تو معاملہ کچھ اور ہے، فرق کیجئے، وہ کہتے ہیں حضور کے بارے میں اس کی تو بیوی کی بڑی دولت ہے، اس کا تو کچھ بگڑتا نہیں ہے، اس کی بیوی جو ہے وہ بڑی دولت مند ہے، تمہارا کیا ہوگا؟ تم اپنا کیریئر اور اپنا مستقبل برباد کر لو گے، اور تم ہمارے ہی رستے پر چلے آؤ، اگر زیادہ ہی تمہیں اندیشہ ہے کہ اللہ کے ہاں پکڑ ہو جائے گی، چلو وہاں کی ذمہ داری ہماری، تمہارا بوجھ بھی ہم اٹھائیں گے. یہ ہے وہ ناصحانہ انداز بزرگوں کی طرف سے جو آتا ہے. وقال الذین کفروا للذین آمنوا اتبعوا سبیلنا ولنحمل خطاياكم. اب اس پر تبصرہ کیا ہے؟ وما هم بحاملین من خطاياهم من شيء، اور نہیں ہے وہ اٹھانے والے ان کی خطاؤں میں سے کچھ بھی. انہم لکاذبون، وہ جھوٹے. ولا يحملن اثقالهم واثقالا مع اثقالهم، اور یقیناً وہ اٹھائیں گے اپنے بوجھ بھی اور اپنے بوجھوں کے ساتھ کچھ اور بوجھ بھی. یعنی تمہارے بوجھ میں تو کوئی کمی نہیں آئے گی، لیکن تمہیں ورگلانے کا جو عمل وہ کر رہے ہیں اس سے اپنے بوجھ میں اضافہ ضرور کر رہے ہیں، ان کی ذمہ داری تو بڑھ جائے گی. وَلَا يُسْأَلُنَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَمَّا كَانُوا يَفْتَرُونَ، اور لازماً ان سے پوچھا جائے گا قیامت کے دن، کیا افترا بازی تم کرتے رہے، کیا جھوٹ تم بولتے رہے، کیا تم لوگوں کو ورگلانے کی کوشش کرتے رہے، نوجوانوں کو، کہ تمہاری طرف سے جواب ہم دے لیں گے. اس کے بارے میں جواب بھی انہیں کر دی. یہ 13 آیات ہیں جن کو میں نے، بلکہ پہلی آیت کے حروف مقطعات کی 12 آیات سمجھ لیجئے، کہ یہ واقعہ یہ ہے کہ اس موضوع پر اس کشمکش میں جو بھی صورتحال تھی اس کے اعتبار سے میرے محدود علم کی حد تک، یہ اگر میں یہ نہ کہوں کہ یہ اہم ترین مقام ہے تو اہم ترین مقامات میں سے ایک لازم ہے. اب اس کے بعد وہ مکی صورتوں کا جو عام اسلوب ہے، اس میں 3 رکوع جو ہیں مسلسل چلیں گے، کہ جس میں حضرت نوح، حضرت ابراہیم، حضرت لوط، ان سب کے حالات و واقعات، لیکن ان میں بھی ایک خاص رنگ آپ دیکھیں گے. بیچ بیچ میں ایسی آیات آئیں گی کہ جو اس خاص سچویشن کے اوپر جو ہے وہ خاص روشنی ڈال رہے ہیں. فرمایا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ، اور ہم نے بھیجا تھا نوح کو اس کی قوم کی طرف، فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عَامًا، تو ان کے مابین وہ رہا 1000 برس سے صرف 50 برس کم، 950 برس. یہ مقام جو ہے نص سے قطعی ہے کہ یہاں پہ کسی شک و شبے کی گنجائش نہیں ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کی جو عمر، تو بلکہ اس سے زائد کہیے، لیکن دعوت و تبلیغ کا جو معاملہ ہے وہ 950 برس کا ہے. یہاں یہ کیوں وضاحت کی گئی؟ لطیف پیرائے میں حضور کے صحابہ کو گویا کہ تھوڑی سی سرزنش کی جا رہی ہے، تم ابھی سے گھبرا گئے، تمہیں تو ابھی جمعہ 8 دن، چوتھا پانچواں سال ہے خود ہمارے نبی کو دعوت کا آغاز کیے ہوئے، تم میں سے کسی کو ایمان لائے ہوئے 2 سال ہوئے ہوں گے، کسی کو ابھی شاید 6 مہینے ہوئے ہوں. ذرا تصور کرو ہمارے اس اللہ، ہمارے اس بندے نوح کا جو 950 برس تک دعوت دیتا، استہزاء ہوا، تمسخر ہوا، مذاق اڑے. یہ موج پریشاں خاطر کو پیغام لب ساحل نے دیا ہے، دور مثال بحر ابھی، تو موجوں میں گھبرا بھی گئی، تو دریا میں گھبرا بھی گئی، ابھی تو یہ بڑی دور کا بھی، ابھی اس کے انتہا اور بھی ہیں، ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں، تم لوگ ابھی گھبرا رہے ہیں. 950 برس کا تصور کرو. فأخذهم الطوفان وهم ظالمون، بہت ہی یہاں پہ مختصر بات کی گئی ہے. میرا تو یہ خیال ہے کہ یہاں یہ ذکر لایا ہی گیا ہے صرف 950 برس کے ذکر کے لیے. فأخذهم الطوفان وهم ظالمون، تو انہیں آ پکڑا طوفان نے اور وہ ظالم اور مشرک تھے. فانجیناہ واصحاب السفینۃ وجعلناها آیۃ للعالمین، تو ہم نے بچا لیا ان کو بھی اور کشتی والوں کو بھی، اور بنا دیا ہم نے اس کشتی کو ایک نشانی تمام جہان والوں کے لیے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ آیت اشارہ کر رہی ہے کہ آج نہیں تو کل کچھ عرصے کے بعد اس کشتی تک کوئی نہ کوئی ایکسپیڈیشن پہنچے گی، اور وہ کشتی جو ہے وہ ضرور ملے گی. یہ کوہ ارارات کا جو سلسلہ ہے جو ترکی اور روس کی سرحد جہاں ملتی ہے، بڑے دشوار گزار یہ علاقہ ہے، اور وہاں کوئی ایکسپیڈیشن جو ہے اس وجہ سے بھی نہیں جا سکتی کہ وہ رشینز الاؤ نہیں کر رہے. بعض پائلٹس نے کچھ خبر دی ہے اس طرح کی ادھر سے گزرتے ہوئے کہ بہت بڑی کشتی کسی شکل جو ہے ایک پہاڑ کی چوٹی کے قریب نظر آتی ہے، کہیں دھری ہوئی ہے، ٹکی ہوئی ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ آیت جو ہے نص ہے اس میں کہ کسی وقت اس کا ظہور ہوگا، اور وہ سارا واقعہ حضرت نوح علیہ السلام کا جو ہے اس کی گویا کہ تصدیق ہوگی. و ابراہیم اذ قال لقومه اعبدوا الله واتقوه ذلكم خير لكم ان كنتم تعلمون، اور ہم نے بھیجا ابراہیم کو جبکہ کہا انہوں نے اپنی قوم سے کہ اللہ کی بندگی کرو اور اس کا تقوی اختیار کرو، یہی تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم سمجھو. انما تعبدون من دون اللہ اوثانا، جن کو تم پوج رہے ہو اللہ کے سوا وہ بت ہیں. وہ تخلقون افکا، اور وہ تحقیقت تمہاری اپنی گھڑی ہوئی چیزیں ہیں. اف کہتے ہیں گھڑی ہوئی بات کو، اسی لیے تہمت کے لیے لفظ آیا ہے سورہ نور میں، حضرت عائشہ پر جو تہمت لگی تھی، جاؤ بالعفق کے، تو عفق وہ چیز ہے کہ جو تراش لی جائے خود بغیر کسی بنیاد کے. ان الذین تعبدون من دون اللہ لا یملکون لکم رزقا، یقیناً جو ہستیاں جن کو تم پوج رہے ہو اللہ کے سوا، انہیں کوئی اختیار نہیں ہے کہ تمہیں رزق پہنچا سکیں. فابتغوا عند اللہ رزقا، تو اللہ ہی سے مانگو رزق. واعبدوہ، اور اسی کی بندگی اور پرستش کرو. واشکروا لہ، اور اسی کا شکر کرو. الیہ ترجعون، اسی کی طرف تمہیں لوٹا دیا جائے گا. وَإِن تُكَذِّبُوا فَقَدْ كَذَّبَ أُمَمٌ مِّن قَبْلِكُمْ، اور اگر تم جھٹلاتے ہو تو تم سے پہلے بہت سی قوموں نے اور بہت سی نسلوں نے جھٹلایا ہے. وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، اور جان لو کہ رسول پر کوئی ذمہ داری سوائے صاف صاف پہنچا دینے کی اور نہیں ہوتی. أَوَلَمْ يَرَوْا كَيْفَ يُبْدِئُ اللَّهُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ، کیا وہ دیکھتے نہیں اللہ تعالیٰ کیسے پہلی مرتبہ پیدا کرتا ہے خلق کو، پھر اس کا اعادہ کرتا ہے یا اعادہ کرے گا؟ کیونکہ فعل مضارع میں عربی زبان میں حال اور مستقبل دونوں ہوتے ہیں. ان ذالک علی اللہ یسیر، یقیناً یہ اللہ پر بہت آسان ہے. قل سیروا فی الارض فانظروا کیف بدا الخلق ثم اللہ ینشئ النشأۃ الآخرہ، ذرا زمین میں، اے نبی ان سے کہیے کہ ذرا زمین میں گھومو پھرو اور دیکھو کیسے اللہ تعالیٰ نے تخلیق کیا پہلی مرتبہ، پھر اسی طرح اللہ اٹھائے گا اس کا دوسری مرتبہ کا اٹھانا. نشأۃ الآخرہ، نشت ثانیہ کا لفظ ہمارے یہاں مستعمل ہے، دوسری مرتبہ کسی چیز کا ابھرنا، اٹھنا. ان اللہ علی کل شیء قدیر، یقیناً اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. یعذب من یشاء ویرحم من یشاء، وہ عذاب دے گا جس کو چاہے گا اور رحم فرمائے گا جس پر چاہے گا. وَإِلَيْهِ تُقْلَبُونَ، اور اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے. وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ، اور تم ہرگز عاجز نہیں کر سکتے اللہ کو اس زمین میں، یعنی تمہاری تدبیریں، تمہاری سازشیں اللہ کو نہیں ہرا سکیں گی. اللہ نے تو اپنے حق کا بول بالا کرنا ہے، اس کا بول بالا ہو کر رہے گا. جیسے کہ سورہ صف کی آیت ہے، یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون، تو نہ تم اللہ کو عاجز کر سکتے ہو زمین میں، ولا فی الارض، ولا فی السماء، وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر، اور اللہ کے سوا تمہارا نہ کوئی ولی ہے اور نہ مددگار ہے. والذین کفروا بآیات اللہ ولقائہ، اور وہ لوگ کہ جو کفر کرتے ہیں اللہ کی آیات کا اور اس کے ساتھ ملاقات کا، اولئک یئسوا من رحمتی، یہ وہ لوگ ہیں جو میری رحمت سے مایوس ہو چکے ہیں. وَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، اور یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے لیے دردناک عذاب ہے. فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ، حضرت ابراہیم کی اس پوری تقریر کا جواب کیا دیا ان کی قوم نے؟ تو نہیں تھا کوئی جواب اس کی قوم کا، الا ان قالوا، سوائے اس کے کہ انہوں نے کہا اقتلوہ اور حرقوہ، اسے قتل کرو یا اس کو جلا کر راکھ کر دو. فانجاہ اللہ من النار، تو اللہ نے اسے آگ سے نجات دی. ان فی ذلک لآیات لقوم یؤمنون، اور یقیناً اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو ایمان لانے والے ہیں. یعنی اہل ایمان کو گھبرانا نہیں چاہیے، اگر آج تمہارے لیے دہکتے ہوئے انگارے بچھائے جا رہے ہیں تو ہمارے نبی ابراہیم کو جو ہے آگ کے ایک الاؤ میں ڈالا گیا تھا، اللہ نے انہیں وہاں سے بچایا، اللہ تعالیٰ تمہیں بھی بچائے گا اور اللہ تعالیٰ اپنے دین کا بول بالا کرے گا. وقال انما اتخذتم من دون اللہ اوثانا مودۃ بینکم فی الحیاۃ الدنیا، یہ حکمت قرآن کی اہم آیات میں سے ہے. میں عرض کیا کرتا ہوں نا، قرآن مجید میں بعض آیات احکام کی ہے بنیادی طور پر، بعض میں جو ہے ایمان کے مباحث ہیں، بعض میں حکمت جو ہے گہری باتیں، عقل اور جو بصیرت باطنی ہے اس کے جو موتی ہیں. تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ یہ آیت اسی قسم کی آیات میں سے ہے. فرمایا قال انما اتخذتم من دون اللہ اوثانا، یہ تم نے جو اللہ کے سوا بت پکڑے ہوئے ہیں، بتوں کے دامن کو تھاما ہوا ہے. مودت بینکم فی الحیات الدنیا، یہ اصل میں تمہارا دنیا کی زندگی میں باہمی محبت کا نظام ہے. اس کو سمجھیے اس کو، کہ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کسی شے کے یا کسی نظام کے غلط ہونے پر آدمی مطمئن ہوتا ہے قلباً ذہناً، لیکن یہ کہ چونکہ اسی میں دوستیاں ہیں، اسی میں اٹھنا بیٹھنا ہے، اسی میں محبتیں ہیں، تو اس ماحول سے آدمی نکلنے کو تیار نہیں ہوتا. فرض کیجئے کوئی جماعت ہے، انسان اس میں رہا ہے 20 سال 25 سال رہا ہے، اب وہ سمجھ چکا ہے کہ یہ جماعت غلط رخ پر پڑ چکی ہے، سمجھ چکا ہے کہ اب ہم اس راستے پر پڑ چکے ہیں کہ کامیابی کا کوئی سوال نہیں، سمجھ چکا ہے کہ ہم نے اپنی منزل کھوٹی کر لی ہے، لیکن یہ کہ اس قافلے سے علیحدہ ہونے کو تیار نہیں، اس لیے کہ دوستیاں اسی میں، کاروباری روابط اسی میں ہوں گے، ہو سکتا ہے شادیاں وہیں ہوئی ہوں، اور اس کے وہ رشتہ داریوں کا ایک نظام ہے. تو یہ جو باطل نظام دنیا میں چلتے رہتے ہیں یہ اس لیے نہیں چلتے کہ لوگوں کو یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ باطل ہے. باطل کا باطل ہونا سمجھ میں آ جاتا ہے, لیکن اس کو چھوڑتے اس لیے نہیں ہے کہ وہ باہمی دنیاوی محبتیں اور تعلقات اور دوستیاں اور منفعتیں جو ہیں یہ انسان کے دامنگیر ہو کر اسے اسی جگہ پر بٹھائے رکھتے ہیں. تو مودت بینکم فی الحیات الدنیا, یہ دنیا کی زندگی میں تمہاری آپس کی محبت اور مودت ہے جو تمہیں اس نظام کے ساتھ چپکائے ہوئے ہیں, ورنہ دل میں تم بھی جان چکے ہو کہ یہ بالکل باطل ہے اور غلط ہے. ثم یوم القیامت یکفر بعضکم ببعض, بڑا پیارا انداز ہے. پھر قیامت کے دن تم ایک دوسرے کا کفر کرو گے, انکار کرو گے, ایک دوسرے کو لعنت کرو گے, جیسے کہ آیا ہے بعض جگہ پر ہم پڑھ چکے ہیں کہ اے پروردگار انہوں نے ہمیں گمراہ کیا. یا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا, ہائے میری شامت, کاش کہ میں نے فلاں شخص کو اپنا دوست نہ سمجھا ہوتا اور اس کی رفاقت جو ہے اور اس کی محبت اور اس کی دوستی اور اس کا لحاظ جو ہے مجھے اس غلط راستے کے اوپر جمائے نہ رکھتا. تو قیامت کے دن تو یکفر بعضکم بعض میں بعض, تم ایک دوسرے کا کفر کرو گے, وہ یلعنو بعضکم بعضا, اور تم میں سے بعض بعض پر لعنت کریں گے. وما باکم النار وما لکم من ناصرین, اور تم سب کا ٹھکانہ پھر جہنم ہوگی, آگ ہوگی, اور وہ بہت اور تمہارا کوئی مددگار نہ ہوگا. فآمن له لوط, تو حضرت ابراہیم علیہ السلام پر ایمان لائے حضرت لوط علیہ السلام, یہ حضرت ابراہیم کے بھتیجے تھے. وقال انی مہاجر الی ربی, اور حضرت ابراہیم نے یہ فیصلہ کیا کہ اب میں اپنے رب کی طرف ہجرت کرتا ہوں, یعنی میں اپنے اس وطن کو چھوڑتا ہوں, خیر بات کہتا ہوں. انہ هو العزیز الحکیم, یہ ذرا تفصیل سے یہ بات آ جائے گی سورہ صافات میں, وہ بھی اب زیادہ دور نہیں ہے, وہ بھی قریب آ رہی ہے. انہ هو العزیز الحکیم, یقیناً وہی ہے زبردست اور حکمت والا. ووہبنا لہ اسحاق و یعقوب, اور ہم نے پھر انہیں عطا فرمائے اسحاق جیسے بیٹے, یعقوب جیسے پوتے. وجعلنا فی ذریتہم نبوت والکتاب, اور انہی کی نسل میں پھر ہم نے رکھ دیا نبوت اور کتاب کو, یعنی انہی کے نسل میں نبوت چلی آ رہی ہے, کتابیں نازل ہوئی, تورات دی گئی, زبور آئی, انجیل آئی, یہ سب کون ہے؟ ذریت ابراہیم. اور پھر یہ قرآن نازل ہوا کس پر؟ وہ حضرت محمد ہے, وہ بھی ذریت ابراہیم میں سے. علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام. وآتیناہ اجرہ فی الدنیا, اور ہم نے اسے اس کا اجر عطا فرمایا دنیا میں بھی. وانہ فی الآخرۃ لمن الصالحین, اور آخرت میں تو وہ ہمارے نیک بندوں میں ہے ہی. ولوطا اذ قال لقومہ, اور بھیجا ہم نے لوط کو, اور یاد کرو جبکہ اس نے کہا اپنی قوم سے, انکم لتاتون الفاحشہ ما سبقکم بها من احد من العالمین, تم لوگ جو ہے ایک نہایت بے حیائی کے کام کا ارتکاب کر رہے ہو, تم سے پہلے تمام جہان میں کسی نے بھی یہ کام نہیں کیا. معلوم ہوتا ہے کہ یہ سیکشوئل پرورشن کی یہ شکل جو ہے یہ پہلی مرتبہ تاریخ انسانی میں اس قوم میں پیدا ہوئی تھی. اس کے لیے ذرا ایک چیز نوٹ کر لیجئے کہ یہ جو بدفعلی ہے جس کے لیے لباطت کا لفظ استعمال کر دیتے ہیں, یہ بہت غلط ہے, اور بہت ہی اللہ کے ایک رسول حضرت لوط علیہ السلام کی شان میں بہت بڑی گستاخی ہے. عمل قوم لوط اس کو کہہ دیا جائے تو کوئی حرج نہیں, لواطت تو لوط سے بنا ہے, گویا کہ اس کا تو نسبت لوط کی طرف ہے, معاذ اللہ ثم معاذ اللہ, تو اس کے لیے وہ لفظ استعمال نہیں ہونا چاہیے. ما سبقکم بها من احد من العالمین ائنکم لتاتون الرجال, کیا تم مردوں کی طرف آتے ہو شہوت کے ساتھ, وتقطعون السبیل, اور راہ مارتے ہو, اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے تو یہ جو بھی انسان میں جنسی جذبہ رکھا ہے وہ نسل کے برقرار رکھنے کے لیے, پریزرویشن آف دی اسپیشیز, یہ ہے اس کی اصل غرض و غایت. اور اگر وہ شہوت جو ہے وہ اس کا رخ مردوں کی طرف ہو جائے تو ظاہر بات ہے کہ وہ اصل راستہ تو مارا گیا, پھر نسل کے آگے چلنے کا معاملہ تو ختم ہو جائے گا. وتاتون فی نادیکم المنکر, یہ وہ بات تھی جو کل بھی آئی تھی, اور تم یہ غلط حرکت اپنی مجلسوں میں کرتے ہو, علن اعلان کرتے ہو لوگوں کی نگاہوں کے سامنے, وانتم تبصرون, دیکھتے ہوئے کرتے. فما کان جواب قوم الا ان قالوا اتنا بعذاب اللہ, ان کے اس کی قوم کا جواب کوئی نہیں تھا اس کے سوا کہ انہوں نے کہا لے آؤ اللہ کا عذاب, ان کنت من الصادقین, اگر تم سچے ہو. قال رب انصرنی علی القوم المفسدین, تو انہوں نے عرض کیا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں, پروردگار میری مدد فرما ان مفسدوں کی قوم کے خلاف. ولما جات رسلنا ابراہیم بالبشرا, دو مرتبہ پہلے یہ واقعہ آ چکا ہے کہ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم پر جن فرشتوں کو بھیجا گیا تھا عذاب کے لیے, وہی حضرت ابراہیم کے پاس پہلے آئے تھے حضرت اسحاق کی ولادت کی خوشخبری دینے کے لیے. ولما جات رسلنا ابراہیم بالبشرا, اور جب آئے ہمارے فرستادہ, ہمارے ایلچی ابراہیم کے پاس بشارت لے کر, قالوا انا مهلكوا اهل هذه القريه، تو انہوں نے کہا کہ ہم اس بستی کے رہنے والوں کو ہلاک کرنے کے لیے آئے ہیں. ان اهلها كانوا ظالمين، اس کے بسنے والے جو ہیں وہ بڑے ظالم اور گناہگار لوگ ہیں. قال ان فيها لوطا، حضرت ابراہیم نے فوراً کہا اس بستی میں تو لوط بھی ہے، یعنی اس بستی کے اوپر اگر اتنا بڑا عذاب اللہ کی طرف سے آئے گا تو کیا وہ بھی ہلاک کر دیے جائیں گے؟ قالوا نحن اعلم بمن فيها، یہ فرشتوں کا جواب جو ہے بڑا لطیف ہے اس میں، ہم خوب جانتے ہیں ابراہیم کہ ان میں کون کون ہے، ہمیں سب معلوم ہے، یہ نہیں ہے کہ ہمارے علم میں نہیں ہے کہ وہاں لوط آباد ہے. لننجینہ واہلہ الا امراتہ، ہم لازماً نجات دیں گے انہیں بھی اور ان کے سب گھر والوں کو بھی سوائے ان کی بیوی کے. کانت من الغابرین، یہ طے ہو چکا ہے کہ وہ پیچھے رہنے والوں میں ہوگی. ولما ان جاءت رسلنا لوطا، تو جب ہمارے وہ فرشتے پیغامبر لوط کے پاس آئے، سی ابہم، تو ان سے وہ بہت خوف زدہ ہوئے. وذاق بهم زرعا، اور بہت دل تنگ ہوا ان کا. وقالوا لا تخف ولا تحزن، وہ اس سے پہلے ہم پڑھ چکے کہ کیوں وہ دل گرفتہ ہوئے تھے، اس لیے کہ نہایت خوبصورت لڑکوں کی شکل میں وہ فرشتے آئے تھے ان کے پاس، اور انہیں اندیشہ ہوا کہ اب قوم جو ان کا حشر کرے گی تو وہ معلوم ہے مجھے، اور اس سے میری جو بے عزتی ہوگی کہ یہ میرے مہمان بن کر آئے ہیں اور میرے اندر اتنی طاقت ہے نہیں کہ میں اس پوری قوم کا مقابلہ کر سکوں. یہ اس سے پہلے تفصیل سے آ چکا ہے. قالوا لا تخف ولا تحزن، انہوں نے کہا کہ نہ خوف نہ کھاؤ نہ غمگین ہو. انا منجوک و اہلک الا امراتک کانت من الغابرین، ہم نجات دیں گے آپ کو بھی اور آپ کے گھر والوں کو بھی سوائے آپ کی بیوی کے، اس لیے کہ وہ تو پیچھے رہنے والوں میں ہے. انا منزلون علی اہل ہذہ القریۃ رجزا من السماء بما کانوا یفسقون، ہم نازل کریں گے اس بستی کے رہنے والوں پر آسمان سے ایک عذاب ان کے اس فسق اور نافرمانی کی وجہ سے جو وہ کرتے رہے ہیں. وَلَقَدْ تَرَكْنَا مِنْهَا آيَةً بَيِّنَةً لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ، اور اس بستی میں سے ہم نے ایک صاف نشان چھوڑ دیا ان لوگوں کے لیے کہ جو عقل سے کام لیتے ہو، یعنی وہ جو کھنڈرات ہیں ان کے، وہ بہت ہی آباد اور بہت ہی سرسبز و شاداب علاقہ ہے، ڈیڈ سی کا وہ جو ساحل ہے وہاں یہ بستیاں آباد تھیں، کسی زمانے میں تہذیب و تمدن کا بڑا مرکز تھا، اور اب وہاں کھنڈرات کے سوا کچھ نہیں، بلکہ اس کے بھی اکثر حصہ جو ہے وہ ڈیڈ سی کے اندر گر چکا ہے. وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، اور مدین کی طرف ہم نے بھیجا ان کے بھائی شعیب کو. فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَارْجُوا الْيَوْمَ الْآخِرَ، تو انہوں نے کہا کہ اے میری قوم کے لوگو، اللہ کی بندگی اور پرستش کرو اور یوم آخرت کے امیدوار رہو کہ وہ دن آ کر رہے گا. وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ، اور زمین میں خرابی مچاتے ہوئے، فساد کرتے ہوئے، اکڑتے ہوئے نہ پھرو. فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ، تو انہوں نے اس کی تکذیب کی تو انہیں آ پکڑا ایک زلزلے نے. فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ، تو وہ ہو گئے اپنے گھروں میں اوندھے پڑے ہوئے، رہ گئے اوندھے پڑے ہوئے. وَعَادًا وَثَمُودَ وَقَدْ تَبَيَّنَ لَكُم مِّن مَّسَاكِنِهِمْ، اور یہی معاملہ ہوا اور ہلاک کیا ہم نے عاد کو بھی اور ثمود کو بھی، اور تمہیں خوب معلوم ہے ان کے مسکن، کہاں وہ رہتے تھے، کہاں ان کی تہذیب اور تمدن تھے، ان کے کھنڈرات. وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ، تو شیطان نے ان کے اعمال کو، برے اعمال کو ان کے لیے مزین کر دیا تھا. فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ وَكَانُوا مُسْتَبْصِرِينَ، تو انہیں روک دیا تھا اللہ کے سیدھے راستے سے، اگرچہ وہ تھے بڑے ہوشیار. دنیاوی سمجھ تو بڑی تھی انہیں، یہ بھی ایک عجیب ہوتا ہے دنیا میں، بعض لوگ بعض پہلوؤں سے بہت سمجھدار معلوم ہوتے ہیں، بہت کسی خاص کسی فن کے اندر جو ہے بڑے فنکار ہیں، بڑے ماہر ہیں، لیکن یہ کہ بحثیت مجموعی اگر دیکھا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ سامنے کی چیزیں انہیں نظر نہیں آتی، دو اور دو چار والی چیزیں جو ہے اس کو نظر انداز کر دیتے ہیں. کہ ویسے تو وہ بڑے ہوشیار تھے، آگ کا، سمود کا تمدن، یہ گویا کہ تاریخ کے اہم نشانات میں سے، لیکن یہ کہ اتنی بڑی حقیقت انہیں نظر نہیں آئی، وہ دعوت کے جو حضرت ہود اور حضرت صالح نے ان کے سامنے رکھی. وَقَارُونَ وَفِرْعَوْنَ وَحَامَانَ، اور ہم نے ہلاک کیا قارون کو بھی، فرعون کو بھی، حامان کو بھی. وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مُوسَى بِالْبَيِّنَاتِ، اور ان کے پاس آئے تھے موسیٰ واضح تعلیمات اور نشانیاں لے کر. فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ وَمَا كَانُوا سَابِقِينَ، لیکن انہوں نے زمین میں تکبر کیا، گھمنڈ کیا، تو وہ ہم سے نکل جانے والے نہیں تھے. سابقون مطلب یہ کہ ایسا نہیں تھا کہ کوئی پیچھا کر رہا ہو پکڑنے کے لیے کوئی نکل جائے، تو ہماری پکڑ سے بچ کر جانے والا کوئی نہیں، یہی لفظ آیا تھا پہلے رکوع میں. ہم حسب الذین یعملون السیئات ان یسبقونا، یہ ابو جہل ہمارے پکڑ سے کہیں بچ نہیں جائے گا، نکل نہیں جائے گا. یہ امیہ ابن خلف جو ہے یہ بھی ہماری پکڑ سے کہیں بھاگ کر نکل نہیں جائے گا. وہی بات یہاں کہی کہ یہ سب جو ہیں بڑے بڑے گھمنڈ والے تھے لیکن ہماری پکڑ سے بچ کر نکل نہ سکے. فکلن اخذناہ بذنبہ، تو ہر ایک کو ہم نے پکڑا اس کے گناہ کی پاداش میں. فمنہم من ارسلنا علیہم حاصبا، ان میں وہ بھی تھے کہ جن پر ہم نے ایک زوردار ہوا بھیج دی کہ جس میں پتھر ساتھ تھے تو پتھراؤ ہو گیا. وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُمُ السَّيْحَةُ، ان میں وہ بھی تھے کہ جو ایک بڑی زبردست چنگھاڑ سے ہلاک کر دیے گئے، ایک بہت بڑی چیخ جو ہے وہ ان کی موت کا سبب بن گئی. وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضَ، اور قارون کا چونکہ نام آیا تھا تو فرمایا ان میں سے وہ بھی تھے کہ جن کو ہم نے زمین میں دھسا دیا. وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا، اور ان میں سے وہ بھی تھے جنہیں ہم نے غرق کیا، قوم نوح غرق کی گئی اور آل فرعون غرق کیے گئے. مَا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ، اور اللہ تعالیٰ ان پر ظلم کرنے والا نہیں تھا، ولیکن کانوا انفسہم یظلمون، بلکہ وہ خود اپنی جانوں پر ظلم کر رہے تھے. مثل الذین اتخذوا من دون اللہ اولیاء، یہ دوسری آیت ہے جس کو میں پھر کہوں گا کہ یہ حکمت قرآنی کے بہت بڑے خزانوں میں سے ہے. مثال اس کی، ان ہستیوں کی جنہیں انہوں نے پکڑا ہوا ہے، اپنا ولی بنایا ہوا ہے، یعنی جن کو انہوں نے سمجھا ہے کہ مددگار ہے، پشت پناہ ہے، حامی ہے، بچانے والے ہیں. کمثل العنکبوت، ان کی مثال جو ہے وہ مکڑی کے جالے کسی ہے. اتخذت بیتا، وہ بھی تو ایک گھر بناتی ہے نا. وَإِنَّ أَوْهَنَ الْبُيُوتِ لَبَيْتُ الْعَنْكَبُوتِ، اور سب سے کمزور گھر جو ہے وہ بکڑی کا جالا ہے. تو انہوں نے بھی اگرچہ تانا بانا بنا ہوا ہے اپنے اعتقادات کا، فلاں ہمارا سفارشی بن جائے گا، فلاں کی دندوت ہم کر رہے ہیں، یہ اللہ کے ہاں بہت مقرب بارگاہ ہے، فلاں کے قبر پر ہم نے اتنے چڑھاوے چڑھائے ہیں، اور فلاں میں ہم اتنے دیگے جو ہیں وہاں ہم ہر جمعرات کو چڑھا رہے ہیں. تو آخر سہارا تو انہوں نے بھی بنایا ہوا ہے، لیکن یہ سہارا جو ہے، ان کا ذہنی سہارا، ان کا تانا بانا مکڑی کے جالے سے زیادہ مضبوط نہیں. وَإِنَّ أَوْحَنَ الْبُيُوتَ إِلَى بَيْتِ الْعَنْكَبُوتِ، اور تمام گھروں میں سب سے کمزور گھر جو ہے وہ مکڑی کا گھر ہے. لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، کاش کہ انہیں معلوم ہوتا. إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ مِن شَيْءٍ، اللہ کو خوب معلوم ہے کہ یہ جن کو پکار رہے ہیں کوئی شے نہیں ہے جسے یہ پکار رہے ہوں. وَمَا دُعَاءُ الْكَافِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالٍ، ایک جگہ آیا ہے اللہ ان کی کافروں کی دعا جو ہے وہ تو بھٹک کر رہ جاتی ہے، اس کا کوئی سننے والا نہیں، کوئی والی وارث نہیں، کہیں وہ دعا جا کر قبولیت کا اس کو کوئی مقام حاصل نہیں ہوتا، وہ تو گویا کہ ہوا میں تحلیل ہو کر رہ جاتی ہے. وَمَا مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ مِن شَيْءٍ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، جبکہ وہ ہے زبردست اور کمال حکمت والا. وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ، اور یہ مثالیں ہیں جو ہم لوگوں کے لیے بیان کرتے ہیں. وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ، لیکن ان کو نہیں سمجھ پاتے مگر وہی لوگ کے جو صاحب علم ہو. خلق اللہ السماوات والارض بالحق، اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمین کی تخلیق فرمائی ہے حکمت کے ساتھ، ایک مقصد معینہ کے ساتھ. اِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّلْمُؤْمِنِينَ، یقیناً اس میں نشانی ہے اہل ایمان کے لیے. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم، ونفعنی وإياكم بالآيات والذكر الحكيم.